بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو واتقوا اللہ اور اللہ سے تقوی اختیار کرو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے ہیں جاننے والے ہیں۔ چند دنوں سے یہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت کی تشریح ہم نے شروع کی ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی مؤمنین کو خطاب فرماتے ہیں، اور جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں معاشرت کے سلسلے میں کچھ احکام اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو۔ طلبہ کو یہاں ایک سوال ہوگا کہ یہاں جو لفظ ہیں لا تقدموا، یہ باب ہیں متعدی ہیں، قدم یقدم تقدیما، یہ باب ہے متعدی، اور ترجمہ آپ کر رہے ہیں لازم کا کہ آگے نہ بڑھو، حالانکہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تم آگے نہ کرو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ تم آگے نہ کرو، کس چیز کو آگے نہ کرو وہ یہاں ذکر نہیں کیا گیا، کون سی چیز آگے نہ کرے۔ اور جب مفعول کو حذف کر دیتے ہیں تو اس کے اندر عموم آ جاتا ہے کہ کسی چیز کو بھی آگے نہ کرو، کوئی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ کرو۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں مفعول کو حذف کر کے یہاں پھر لازم ہو گیا کہ آگے نہ بڑھو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تم کسی چیز کو آگے نہ کرو یا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کل ہم نے اس کا شان نزول ذکر کیا تھا کہ یہاں ایک قصہ واقع ہوا، ایک واقعہ ہوا تھا کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کس کو امیر بنانا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قعقاع ابن معبد کو امیر بنانا چاہیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اقرع ابن حابس کو امیر بنانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں کچھ ان کی آپس میں تو میں ایک ذرا اختلاف جیسا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب موجود ہو تو تم اپنی بات کو آگے نہ پیش کرو۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے سامنے
اپنی بات کو نہ بڑھاؤ جب تک کہ وہ آپ کو اجازت نہ دے، یا تم خود اپنی کوئی بات پیش نہ کرو جب تک کہ اللہ کے رسول خود بیان نہ کر دے۔ اسی وجہ سے مفسرین کی ایک جماعت نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ لا تقدموا قولا او فعلا، کسی بات کو یا کسی فعل کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے آگے نہ کرو، اللہ کے آگے نہ کرو۔ یہاں اللہ کے آگے کرنے کا جو ذکر ہے یہ بطور تعظیم کے ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، کوئی شخص اللہ کے سامنے تو کوئی چیز آگے پیش کر ہی نہیں سکتا۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے سامنے کوئی چیز آپ نہ پیش کرو، آپ خود کوئی چیز بیان نہ کر دو اللہ کے رسول سے پہلے، اللہ کے رسول جو ہے بیان کرے اس کا انتظار کرو۔ تو اللہ کا ذکر جو ساتھ کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کہ کسی چیز کو اللہ کے رسول کے آگے کرنا یہ گویا کہ اللہ کے آگے کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص اللہ کے آگے کوئی چیز نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اللہ کوئی چیز حکم کرے اس سے پہلے ہم کیسے حکم بیان کریں گے۔ تو جیسے کہ اللہ کے سامنے کوئی شخص آگے کوئی چیز نہیں کر سکتا، اتنے ایسے ہی اللہ کے رسول کے آگے بھی کوئی چیز نہیں کر سکتا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے کہ ان کا ادب کا تقاضا یہ ہے اور حکم یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان نہ کرے تم خود کوئی چیز بیان نہ کرو، بلکہ انتظار کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ کریں۔ اسی کی ضمن میں مفسرین نے یہاں بات کی ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے کرنا، کسی چیز کو اللہ کے رسول کے آگے نہ کرنا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس مضمون میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو انہوں نے بیان کی ہیں اس کے اوپر کوئی چیز پیش کرنا، بلکہ ہر عمل میں اور ہر چیز میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، تو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں تو اس میں نصیحت کی کچھ باتیں ذکر کی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ میں آپ کو یمن بھیج رہا ہوں، تو آپ جو ہیں وہاں لوگوں کے درمیان کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، کوئی بھی مسئلہ میرے سامنے آئے گا تو میں اس کا حکم تلاش کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے بارے میں کیا حکم بیان فرمایا ہے، اگر جو ہے قرآن میں اس کا مسئلہ مجھے مل گیا تو اس کو بیان کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ میں آپ کو نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر میں سنت رسول میں دیکھوں گا، احادیث شریفہ میں آپ سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں سنی ہیں، آپ کی زندگی میں جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں میں دیکھوں گا اور اس کے ذریعے میں فیصلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہ بھی نہیں ملے، آپ کو کوئی چیز یہ نہیں ملے کہ کتاب اللہ میں بھی اس کا حکم نہیں مل رہا ہے اور سنت میں بھی آپ کو اس کا حکم نہیں ملا، آپ کے سامنے اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو کہا کہ پھر میں اجتہید برائی، پھر میں اپنی رائے سے کوشش کروں گا، یعنی میں غور کروں گا اور سوچوں گا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا چیزیں حکم فرمائی ہیں، اور اس جیسی مشابہ اور اس جیسا سملر حکم سوچ کر میں پھر اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے مبارکبادی دی کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو کیا کریں گے کتاب اللہ اور سنت میں غور کر کے اس کے مطابق حکم بیان کریں گے۔ تو اس حدیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تصویب اور یہ اگری کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن اور حدیث کے بعد کیا آتا ہے، سوچ کر قرآن و حدیث میں سوچ کر اور قیاس کر کے کوئی مسئلہ بیان کرنا آتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے خود ہی سوچو، جو آپ کے ذہن میں آئے وہ بیان کر دو، نہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، کتاب اللہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے چیز کیا کہی کہ سب سے پہلے چیز میں دیکھوں گا کہ کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا کوئی چیز کتاب اللہ سے پہلے آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا ہے، سنت رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، احادیث شریفہ میں اس سے جو دین سکھایا گیا ہے اس میں دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں مل گیا تو فبیہا، اور اگر اس میں نہیں ملا تو پھر قرآن اور حدیث ہی میں غور کر کے جو بات سمجھ میں آئے گی اس کو پیش کی جائے گی۔ اس وقت بھی یہ نہیں ہوگا کہ جو بات آپ کو ذہن میں آئے، جس طرح سمجھ میں آئے اس طرح بیان کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر، کل آپ کہہ دیجئے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور اولی الامر سے مراد کون ہے، حکم والے، جن کے پاس، جس کے ہاتھ میں امر ہے، جس کے ہاتھ میں حکم دینا ہے، اس سے مراد کون ہے، اس سے مراد فقہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد فقہا ہے، کہ فقہا کی بات کی اطاعت کرو، کہ انہوں نے جو کتاب اللہ اور سنت سے مسئلہ مستنبط کیا ہے اور سمجھا ہے اور ہم کو بیان کیا ہے، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِئٍ، پھر اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، یعنی کیا مطلب، آپ کو کتاب اللہ سنت میں کوئی چیز نہ ملے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ اس کے مطابق کرنا چاہیے یا اس کے مطابق کرنا چاہیے، تو اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو واپس اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اللہ کے رسول کی طرف کیسے لے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر واپس اس کو کتاب اللہ اور سنت کی طرف لوٹاؤ اور اس میں غور کرو اور دیکھو کہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ قریب بات کتاب اللہ اور سنت میں کیا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی مسئلے میں خود جو ہے اپنی رائے پیش نہیں کرنی ہے، خود جو بات سمجھ میں آئے وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہلے مقدم کرنا ہے۔ آج کل جو ہے ایک مرض ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ میری رائے میں یہ ہے، میری رائے، کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے۔ جب بھی کوئی بات مجلس لگتی ہے اور کوئی دین کی بات شروع ہو جاتی ہے تو سب جو ہے مفتی ہی بن جاتے ہیں، اور سب مفسر ہی بن جاتے ہیں، اور سب محدث ہی بن جاتے ہیں، اور ہر شخص کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں اپنی رائے پیش کروں، اور ہر میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، اور میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں کیسے کوئی بات آ سکتی ہے، آپ کے پاس کتاب اللہ اور سنت کا پورا علم نہیں ہے اور خود ایسے ہی کہنے شروع کر دیا کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، مائی اوپینین از دس اینڈ آئی تھنک از لائک دس، آئی تھنک، میرے ذہن، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ جب کسی مسئلے کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ احتیاط سے اور سوچ سوچ کر مسئلہ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جب وہ کوئی بات کہنا چاہتے تھے کتاب اللہ اور سنت میں سے، تو ان کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ ہم کیسی بات کہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقولہ مشہور ہے کہ وہ فرماتے کہ ایو سماء تذلنی ویو ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ برائی یا اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، کہ کون سا آسمان مجھے چھت دے گا اور سایہ دے گا اور پناہ دے گا، اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں نے کتاب اللہ کے بارے میں کوئی بات اپنے ذہن سے کہہ دی جو میں نہیں جانتا، یا میں اپنے رائے سے کوئی بات کہہ دوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اتنا زیادہ قرب، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور شریعت کو بہت ہی زیادہ سمجھنے والے، اس کے باوجود ان کو ڈر ہوتا کہ میں ایسے بات نہ کہہ دوں کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں جو غلط ہو اپنی رائے سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کتاب اللہ کے بارے میں خود اپنی رائے سے کوئی بات بیان کرتا ہے، خود اپنی رائے سے کہ کسی آیت کو پڑھا اور اس نے کہا کہ میرے ذہن میں اس کا مطلب یہ ہے، خود کسی حدیث کو پڑھی اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یا کوئی کتاب اللہ کی آیت یا سنت پڑھ کر اس نے خود ہی فیصلہ کیا کہ بھئی اس کا حکم یہ ہونا چاہیے خود اپنی رائے سے، جبکہ اس کے پاس وہ علوم نہیں ہے جس کی روشنی میں وہ کتاب اللہ اور سنت کو سمجھ کر اس میں سے استنباط کر سکتا ہے، اس کے پاس وہ علوم نہیں ہے، لیکن وہ خود ہی ایسی بیان کر دیتا ہے اور وہ ٹھیک بات کہتا ہے، وہ غلط بھی نہیں کہتا، وہ گیس کرتا ہے لیکن وہ صحیح کہتا ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصاب فقد اخطا، اگر اس نے ٹھیک بات کہی پھر بھی اس نے غلطی کی۔ کتاب اللہ میں اس نے کوئی بات سمجھی اور اس نے بیان کی اپنی رائے سے اور اتفاق سے اس نے صحیح بات کہی، غلط بھی نہیں بات کی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فقط اخطا، پھر بھی اس نے غلطی کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے جرأت کی کتاب اللہ میں خود اپنے ذہن سے کسی بات کو کہنے کی، تو اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ اس نے بات تو صحیح کی ہے لیکن غلطی کی ہے کہ اپنے رائے سے یہ کہی، یہ تو اتفاق ہو گیا کہ صحیح نکلی۔ اگر کوئی شخص جو ہے ایسا سمجھے کہ میں تو صحیح بات ہی کہوں گا اور وہ کہنا شروع کر دے تو پھر وہ غلط بات بھی کہہ سکتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے غلطی کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تک کہ سارے علوم نہ سیکھے اور اس کے پاس وہ مہارت نہ ہو کہ کتاب اللہ اور سنت سے وہ مسائل کو استنباط کر سکے، اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں اپنی رائے پیش کرے۔ کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ کہ وہ کتاب اللہ سنت پر مقدم کر رہا ہے، اپنی بات کو پیش کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے علماء اور مشائخ اور سلف الصالحین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کوئی بات دین کی کہے خود اپنی رائے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد عقبہ ابن مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 34 مہینے 34 months حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا اور کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لا عزیز مجھے معلوم نہیں یہ مسئلہ، مجھے معلوم نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ کان اشد متمسکن بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے والے تھے۔ کتنے زیادہ لازم پکڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، کسی چیز کو اگر دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو وہ نہیں دیکھتے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا عادت ہے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو وہ ضرور وہ کام کرتے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سفر میں وہ کبھی جو ہے کسی جگہ رک جاتے اور اتر جاتے اور وہ اکرب بیٹھ جاتے، جس طرح آدمی اپنی قضاء حاجت کرتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر وہ واپس سوار ہو جاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے سفر کر رہے تھے اور وہ اس جگہ پر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی، آپ یہاں اترے تھے اور اس طرح بیٹھے تھے، تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے والے تھے، لیکن وہ خود اپنی رائے سے کوئی چیز بیان نہیں کرتے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں ان کو معلوم نہ ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، وہی نہیں کہتے آئی تھنک اور شاید ایسا ہوگا اور میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس تو وہ صلاحیت تھی کہ وہ کتاب اللہ اور سنت میں غور کر کے کسی بات کو کہہ بھی سکتے تھے، اپنی رائے بھی پیش کر سکتے، لیکن جب تک ان کو اطمینان نہ ہوتا اور صحیح بات تک پہنچنے کا ان کو اطمینان نہ ہوتا، وہ ایسے نہیں کہتے کہ میرے خیال میں ایسا آ رہا ہے بس ایسا کر لو، تو وہ کہتے کہ 34 months میں ان کے ساتھ رہا، بہت سی مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ پھر میری طرف متوجہ ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی مجھے سوال کر رہے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں، اور میں کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے، تو اصل میں ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کیا کروں، میں ان کو جواب دے دوں جو ان کی چاہت کے مطابق ہو، تو میں جہنم میں جاؤں اور یہ عالم سے کہاں جائے، جنت میں جائے، تو میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسئلے کے بارے میں 10 سے زیادہ سال سے اس پر میں غور کر رہا ہوں۔ کتنے سال؟ 10 سے زیادہ سال میں اس پر غور کر رہا ہوں، ابھی تک مجھے اس کا کیا جواب ہے معلوم نہیں ہے، ابھی میں اطمینان نہیں ہے کہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے۔ کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ۔ کون ہے امام مالک رحمۃ اللہ؟ ان کو امام دار الہجرہ کہتے ہیں، امام دار الہجرہ، مدینہ منورہ کے امام۔ کتنے بڑے امام تھے؟ ان کے زمانے میں کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا اور کسی بھی عالم کو مدینہ منورہ میں کوئی پوچھتا تو وہ یہ کہتا، ایفتا و مالک فی المدینہ، کیا کوئی فتویٰ دے سکتا ہے اس حال میں کہ امام مالک مدینہ منورہ میں ہے؟ امام مالک جب ہے تو میں فتویٰ دے سکتا ہوں؟ تو اتنے بڑے، سب ان کو کیا سمجھتے؟ امام سمجھتے، اور سمجھتے کہ ان کے پاس جا کر ہم مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن وہ خود ایک مسئلے کے بارے میں کہہ رہے کہ اتنے سال سے میں غور کر رہا ہوں اور مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا جواب میں دے کیوں کیا دوں، اس وجہ سے میں خاموش ہوں۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں تھوڑا سا ڈسکشن ہو جاتا ہے، کسی مسئلے، کسی فقہی مسئلہ کسی کے سامنے کچھ ایک دو دلیل، یا کسی کی بات کسی کے سامنے آ گئی، یا کسی نے گوگل کر لی کہ اس کے مسئلے میں کیا دلیل ہے، اور پھر خود شروع کر دیا کہ اس حدیث میں تو یہ ہے اور فلانی حدیث میں تو یہ ہے اور اس حدیث میں یہ ہے، تو پھر یہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی سنگین بات ہے، یہ بہت سنگین بات ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں خود اپنی رائے سے بغیر کسی علم کے خود اپنی رائے سے بیان کرنا شروع کر دے، یہ بہت ہی سنگین بات ہے۔ سلف الصالحین میں جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ سے زیادہ اہل نہیں دیکھا کہ وہ کوئی فتویٰ دے۔ یعنی بہت سارے فقہا تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ خود بڑے جو ہے امام تھے، لیکن کہا کہ جتنے لوگ تھے جن کے اندر اہلیت تھی فتویٰ دینے کی اور مسئلہ بیان کرنے کی، ان میں سب سے زیادہ میں کس کو دیکھتا تھا؟ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو سب سے زیادہ اہل وہ تھے فتویٰ دینے کے، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ فتوے ان کے ہونے چاہیے۔ لیکن وہ فرماتے کہ سب سے زیادہ اہل ہونے کے باوجود میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ خاموش رہتے تھے مسئلہ بیان کرنے میں، اور وہ خود فرماتے، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اعلمہم بالفتیا اسکتو ہوں، کہ جو سب سے زیادہ فتویٰ کو جانتا ہو، یعنی مسائل جانتا ہو اور قرآن حدیث سے استنباط کرنے کو جانتا ہو، وہ سب سے زیادہ خاموش رہنے والا ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ جو ہے بولنے والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جاہل ہوتا ہے، کہ ہر چھوٹی بات میں خود ہی اپنی بیان کر دیتا ہے اور میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے، امام صاحب کے سامنے بھی کہہ دیتے کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، اور کسی مفتی صاحب کے سامنے بھی آ کر کہہ دے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ دین کے بارے میں ہم ایسی جرأت کریں، جبکہ سلف الصالحین جو ہے ان کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ان سے جب کوئی شخص کوئی سی چیز کے بارے میں سوال کرتا تو وہ کانپ جاتے، ان کو ڈر لگتا کہ میں کیا جواب دوں اس کو۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں 120 انصار صحابہ سے ملا، 120، اور میں نے دیکھا کہ کسی مسئلے کے بارے میں کسی میں سے کسی کو پوچھا گیا تو وہ کہتے کہ فلاں کو جا کر پوچھو نا، اور وہ کہتا کہ فلانے کو جا کر پوچھو، اور وہ کہتا کہ فلانے کو جا کر پوچھو، اور وہ کہتا کہ فلانے کو جا کر پوچھو، اور وہ کہتا کہ فلانے کو جا کر پوچھو، حتیٰ کہ گم پھر کر جو ہے پہلے کے پاس آتے۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کتاب اللہ، سنت، دین کے بارے میں ہم ایسی بات کہہ دیں، غلط بات ہمارے منہ سے نکل جائے اور وہ پکڑ کا سبب بن جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بات کہہ دیں وہ چل پڑے، وہ غلط ہو اور قیامت کے دن تک لوگ اس پر عمل کرے اور غلط ہو اور ہم کو اس کا گناہ ملے، اور ہم تو جو ہے بغیر سوچے دین کے سلسلے میں باتیں شروع کر دیتے، کتنی خطرناک بات ہے، بہت ہی سنگین بات ہے۔ اس کی سلسلے میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے علماء جو ہے بار بار یہ تلقین کرتے ہیں کہ علماء اور مشائخ کی مجالس میں بیٹھو اور ان سے جو دین سیکھے اس پر عمل کرو۔ دین سیکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ خود ہی کوئی کتاب اٹھا لے حدیث کی یا قرآن کو اٹھا لے، اس کا ترجمہ دیکھے اور ترجمہ دے کر خود ہی جو آپ کو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ طریقہ دین کا سیکھنے کا اور عمل کرنے کا نہیں ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء جو مستند علماء ہیں، جن کے پاس جو ہے ٹھوس علم ہے، جنہوں نے جو ہے اپنے مشائخ سے اور پورے طریق سے اور چین سے انہوں نے سیکھا ہے اور صحیح علم ان تک پہنچا ہے، ان کے مجلس میں بیٹھے اور ان سے دین کو سیکھے اور جو وہ کہے اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کل جو زمانہ جو ہے انٹرنیٹ کا ہو گیا ہے اور معلومات جو ہے بہت زیادہ فراہم ہو گئی ہیں، تو لہٰذا ہم کو خود کو شوق، سب کو شوق ہوتا ہے کہ ذرا ہم انٹرنیٹ پر دیکھ لیں کہ اس مسئلے میں کس کی کتنی رائے ہیں، اور پھر وہ رائے سب پڑھ کر آتے ہیں اور پھر امام صاحب سے پوچھتے ہیں یا کسی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے، امام صاحب کچھ بیان کرتے ہیں تو پھر دلائل پیش کرتے ہیں کہ ایک دلیل تو ایسی ہے نا، اور فلاں دلیل میں تو ایسا ہے نا، اور فلاں لوگ تو ایسا کہتے ہیں نا۔ تو میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ جو ہے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ تو جو ہے اپنی رائے پیش کرے، اپنے نفس کے خواہش کے مطابق آپ تلاش کر رہے ہیں۔ دین تو جو ہے اپنے خواہش کے خلاف جانے کے نام ہے، اور آپ ایسا مسئلہ تلاش کر رہے ہیں جو آپ کے خواہش کے مطابق ہو۔ بسا اوقات تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس مفتی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے یہ جواب دیا، وہ ان سے ان کا کام نہیں بنا تو پھر کسی اور مفتی صاحب کے پاس گئے، ان سے کام نہیں بنا تو تیسرے مفتی صاحب کے پاس گئے، ان سے کام نہیں بنا چوتھے مفتی صاحب کے پاس گئے، کسی سے کام نہیں بنا تو کسی جگہ کوئی تلاش کر لیا اور ایسا کوئی اپینین مل گیا جو اپنے دل کے موافق تھا یا اپنے چاہت کے موافق تھا، کہا کہ میں نے وہ انہوں نے کہہ دیا نہیں، بس ہو گیا، بس انہوں نے کہہ دیا ہو گیا، اس سے تھوڑا دین پر عمل کرنا ہوا۔ وہ تو انہوں نے کہہ دیا ہو گیا، وہ ہو گیا جو آپ چاہ رہے تھے، تو آپ تو وہ نہیں کر رہے جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں، آپ تو وہ آگے کر رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ کرو، یعنی کیا نہ کرو، اپنی خود کی رائے آگے نہ کرو، بلکہ کون سی رائے آگے کرو، اللہ اللہ کے رسول کی رائے آگے کرو۔ اور جب جو ہے آدمی کے سامنے ایسا مسئلہ آتا ہے جس میں دو تین رائے ہوتی ہیں اور وہ رائے جو ہے جو آپ کے چاہت کے خلاف ہوتی ہیں اور آپ چاہتے کہ دوسری رائے، یہ رائے پر نہیں عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل بھی کہتا ہے کہ یہ رائے جو ہے جو میں اپنا رہا ہوں اپنے خواہش کی وجہ سے وہ درست نہیں ہے، صحیح تو دوسری بات ہے۔ جب ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا دل دیا ہے کہ حق بات کو وہ سمجھ سکتا ہے، حق بات جو ہے دل کی گہرائی میں حق بات تو وہ جانتا ہی ہے۔ اگر اس نے دو مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھا ہے اور اس کو معلوم ہے ایک نے یہ کہا اور ایک نے یہ کہا، تو اس کا دل کہے گا کہ حق تو ان کے ساتھ ہے۔ دل اپنی خواہش تو یہ ہوگی کہ دوسرے کے مطابق عمل کرے تاکہ اس کا دنیاوی فائدہ ہے اس میں، لیکن اس کا دل کہہ رہا ہوگا کہ نہیں، حق تو اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل دے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ۔ سب سے بڑا مفتی تو آپ کا خود کا دل ہے، کہ جب ایسی صورت پیش آ جائے کہ دنیاوی نقصان ہو رہا ہو یا دنیاوی کوئی پرابلم آ رہا ہو اور فتویٰ کے اعتبار سے اس پر عمل کرنے جائے تو دنیاوی نقصان ہونے والا ہے، تو آپ آدمی تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا ہے نہیں، کوئی گنجائش نکلے۔ مفتی صاحب سے آ کر بھی پوچھتے کہ بھائی گنجائش ہے کہ نہیں، کوئی دوسری کوئی رائے ہے نہیں کہ ہم اس پر عمل کر سکے، تو دوسری کوئی رائے کون سی ہے کہ ہمارے جی کے مطابق کوئی رائے ہے نہیں کہ جس پر ہم عمل کر سکے، کوئی گنجائش نکالو نا ہمارے، کہتے بھائی کوئی گنجائش نکالو نا، گنجائش نکالو۔ یعنی کیا مطلب گنجائش نکالو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے دین کو ایک طرف چھوڑ دو، ایسا کوئی کہہ دو کہ ہماری دنیا ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہم دیندار ہیں اور ہم لوگوں کو منہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، لہٰذا کوئی سہارا چاہیے نا، ایسا تو نہیں کہتے کہ اللہ اللہ کے رسول کو ایک طرف کر دو، ہم تو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں، ہم تو دیندار ہیں، اللہ اللہ کے رسول کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن دل کیا ہے اصل میں؟ دنیا مقصود ہے، اپنے جی کو خوش کرنا مقصود ہے، تو کوئی سہارا چاہیے۔ اس طرح تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، اس طرح تو کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی تو ملے گی تو اپنے نفس کی مخالفت کرنے سے، اور صحیح معنی میں اللہ اللہ کے رسول کو آگے کرنے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے کوئی چیز نہ کرو، یعنی اپنی رائے کو اللہ کے رسول کے آگے نہ کرو، اپنے رائے کو پیچھے کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو آگے رکھو اور اسی پر عمل کرو. چنانچہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تخالف الکتاب و سنہ، کہ تو رسول اللہ کتاب اللہ اور سنت کی مخالفت نہ کرے. کیا مطلب کتاب اللہ سنت کی مخالفت نہ کرے؟ یعنی تو اس پر عمل کو چھوڑ نہ دے اپنی رائے کی وجہ سے. اسی وجہ سے آگے پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کسی اپنی رائے کو آگے کرنے میں اللہ سے ڈرو، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے فرمان کو ایک طرف رکھ دوں، اپنے خواہش کے مطابق عمل کروں اور آخرت میں جو ہے مجھے جہنم میں جانا پڑے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دیانت سے کام لو، دیانت داری سے کام لو، اللہ سے ڈرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ابھی جو ہے آپ کو کچھ دنیا کا فائدہ مل جائے گا لیکن پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اس وقت کیا کریں گے؟ اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، سب سن رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں، اور دل میں کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آپ جتنا چاہے اوپر سے چھپائے، جتنا چاہے اچھی طرح پیش کرنے کی کوشش کرے، جتنے چاہے کسی کو سمجھائے کہ میں تو شریعت پر عمل کر رہا ہوں، میں تو فلاں مفتی صاحب کے فتوے پر عمل کر رہا ہوں، آپ جتنا چاہے کہیں، علیم، اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، دل کی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. جب دل کی باتوں کو اللہ کے تعالیٰ جاننے والے، لہٰذا اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. لہٰذا اس آیت کا ایک مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے اپنی رائے کو پیش نہ کرو، بلکہ اللہ کے رسول کی رائے کو مقدم کرو، اگرچہ آپ کا دنیاوی نقصان ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.